بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والعلمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد آله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من العانى إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
آگے آ جائیں ایک سلوات پڑھیے بلند آواز سے اب تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے شہداء ملت کے لیے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء و مراجع کرام کو شامل کرتے ہوئے سب کی بلندی درجات اور ایصال ثواب اور بالاخص ہمارے انتہائی محترم انتہائی دیندار شخصیت آغا محمد آصف قزلباش مرحوم و مغفور کے لیے اس خانوادہ کے دیگر مرحومین کے لیے جس مرحوم کا نام لیا گیا سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید کے لیے بسم اللہ الرحمن الحمد الرحمن مالک یاک نام یاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ لم یکن لہ بسم اللہ الرحمن قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم بيننا وبينهم بالخير انك مجيب الدعوات انك على كل شيء تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت
پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، آج کی اس مجلس سے عزا کے لیے عنوان گفتگو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آیہ تطہیر ہے. اس آیہ تطہیر کو عنوان گفتگو قرار دینے کا مقصود و منظور یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ایک شخصیت ہیں کافی شہرت رکھتی ہیں اور خصوصاً سوشل میڈیا پر ان کی گفتگو کافی زیادہ لوگوں میں شہرت رکھتی ہے، جناب غامدی صاحب. مجموعی طور پر اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور لیکن ظاہر ہے جب انسان کوئی علمی دنیا میں یہ دشمنی کا، اناد کا، یقینے کا سبب نہیں ہوتا. اگر کسی کا علمی اعتراض ہے، علمی شبہ ہے، تو اسے جواب دینا یہ علم کی پیش رفت کا سبب بنتا ہے. میں نے ان کی کچھ ویڈیو کلپ، ساری گفتگو تو نہیں سنی، لیکن آیت تطہیر پر انہوں نے کچھ اعتراضات، کچھ شبہات کیے ہیں. چاہتا ہوں اسی ضمن میں چند گزارشات جتنی ہمارے وقت میں گنجائش ہے. آیت تطہیر کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 33 ہے آیہ تطہیر، اور یہ اسی آیہ 33 کے جو پہلے آیت کا انداز ہے اسی کے دوران آیت ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور آپ انشاءاللہ متوجہ بھی ہیں، کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ترتیب نزولی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، یہ تو کوئی اتنی پیچیدہ بات ہی نہیں. شیعہ سنی دونوں مانتے، ماشاءاللہ سب جانتے اور مانتے بھی ہیں، چونکہ جو ترتیب نزولی ہوتی تو مکی آیات سورے پہلے ہوتے اور مدنی بعد میں ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں موجودہ ترتیب قرآن جو مکتوبی شکل میں ہے، مصحف کی شکل میں لکھا ہوا، اس میں بھی جو مدنی سورہ ہیں وہ پہلے ہیں، کوئی مکی بعد میں ہے، کوئی مکی. اسی طرح آیات بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی کوئی ترتیب نزول کے اعتبار سے، یا ایک جگہ یہ جتنی آیات نازل ہوئی ایک جگہ ہوئی، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جب آپ نے بنیادی طور پر اس بات کو مان بھی لیا، جان بھی لیا، تو پھر قرآن مجید کی کسی آیت کا خاص جگہ آنا یہ کوئی قرآنی دلیل ہی نہیں، کہ چونکہ یہاں آ گئی اس لیے یہ اس کے ما قبل و ما بعد، جس کو سیاق و سباق کہتے ہیں، یہ اس کے ضمن میں آئی ہے تو اس کا مصداق بھی وہی ہے جس سیاق و سباق میں ہے. اس پر کوئی قرآنی دلیل نہیں کسی آیت کے لیے بھی، توجہ فرمائیے، کوئی قرآنی دلیل نہیں، اور کوئی احادیث میں بھی ایسی دلیل نہیں کہ آپ آیہ تطہیر کو ما قبل و ما بعد کے ساتھ ملا کر اسی سیاق و سباق میں انہی شخصیات کے حوالے سے اس آیت کو انہی کی شان میں بیان کریں جن کا ذکر ما قبل و ما بعد ہے. اگر کسی کے پاس اس بارے میں کوئی مستند صحیح و سند مرفوع روایت جو پیمبر سے ثابت ہو وہ پیش کر دے، ہم قبول کر لیں گے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ایک بات، بات تھوڑی سی میں کہتا ہوں اپنی اصطلاح میں، انشاءاللہ آپ گھبرائیں گے نہیں، گفتگو کا انداز میرا درسی ہوگا، چونکہ ہم نے خطابت نہیں کرنی، ایک بات آپ تک پہنچانی ہے، اس لیے انشاءاللہ انداز ایسا چاہتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیات کا ایک جگہ ایک ہی وقت میں نازل ہونا کسی روایت اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت. ایک دوسری بات یاد رکھیے گا، علماء نے یہ قانون وضع کیا ہے، اور یہ قانون درست ہے. کیا؟ کہ اگر کسی آیت کے سیاق و سباق میں کوئی آیت آ جائے، ما قبل و ما بعد میں آیت آ جائے، اس کے ما قبل اور ذکر ہو، ما بعد بھی اور ذکر ہو، درمیان میں آیت آ جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں ظاہر وہ ہوتا ہے جو آپ کو سیاق و سباق سے سمجھ میں آ جائے، ظاہر
وہ کہتے ہیں ظاہر اگر کچھ اور کہہ رہا ہو، بڑی اہم بات ہے اگر توجہ رہی، کہتے ہیں ظاہر آیات کچھ اور کہے اور سنت رسول سے کچھ اور ثابت ہو، یعنی سنت رسول سے ثابت ہو کہ یہ آیت کا شان نزول ما قبل و ما بعد سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ظاہر پر جو کلام کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے اس پر سنت رسول کو مقدم کریں گے۔ بات پہنچی ہے انشاءاللہ، روایتی بات نہیں کی ہے اس لیے توجہ کرنا، میں جس انداز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے اسی انداز میں توجہ فرمانی ہے۔ میں بات دوبارہ دہراتا ہوں، مثلا ایک کلام کا سیاق و سباق کہتے ہیں ما قبل و ما بعد، اس کے درمیان میں آئے تطہیر، اب واضح بات کر رہا ہوں، ازواج نبی کے ذکر کے درمیان آئی ہے، اب اسی ما قبل و ما بعد سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ما قبل و ما بعد ذکر ازواج کا ہے لہذا آیت تطہیر کا مصداق بھی ازواج ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے ظاہر کو دیکھ کر، ایسا ہی ہے نا، ما قبل و ما بعد کو سیاق و سباق کو دیکھ کر، توجہ، یہ جو فہم ہے نا یہ اس کا ذاتی فہم ہے اپنا، ادھر ہم رجوع کرتے ہیں اور حدیث رسول سنت ثابتہ اور سنت مصطفیٰ مستند طریقے سے اگر ثابت ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا شان نزول وہ نہیں جو ما قبل اور ما بعد بتا رہا ہے، تو اس ظاہر سے جو سمجھا ہے وہ میرا فہم ہے اور سنت سے جو سامنے آیا ہے وہ رسول کا عمل ہے، تو میرے فہم پر سنت رسول مقدم ہوگی، میرا فہم رسول کی سنت پہ مقدم نہیں ہوگا، چونکہ قرآن مجھ پہ نازل نہیں ہوا مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ متوجہ ہیں انشاءاللہ، میں نے اس لیے عرض کیا بار بار کہہ رہا ہوں کہ توجہ رہے گی تو بات آپ تک پہنچتی رہے گی، سنت ثابتہ کچھ اور کہے، سیاق و سباق ما قبل، یہ ما قبل و ما بعد سمجھانے کے لیے لفظ کہتا ہوں، ورنہ سیاق و سباق یعنی وہی ما قبل و ما بعد، وہ کچھ اور کہے، سیاق و سباق سے جو کلام سمجھا جاتا ہے وہ ہے ظاہر اور سنت سے جو آیت کا معنی سمجھا جاتا ہے وہ ہے صراحت، ظاہر پر صراحت مقدم ہے، یعنی ظاہر سے جو سمجھ رہے ہیں وہ ہم ہیں اور صراحت رسول سے جو سمجھ میں آ رہا ہے رسول کا عمل ہے جو مطابق حکم خدا ہے، اس کا معنی خدا چاہتا ہے سرکار دو عالم کو اس حکم کے ذریعے کہ امت کو سمجھاؤ اس آیت کا معنی اور مصداق وہ نہیں جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہے ہیں، اس کا مصداق وہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ توجہ ہے، جزاک اللہ، لیں بھائی ماشاءاللہ، آپ نے جو ابتدا میں ہی میرا ساتھ دیا تو مجھے حوصلہ ہوا کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا، پہلا مرحلہ یہ ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے سنت رسول، عمل رسول، آیہ تطہیر کے نزول میں رسول خدا کی سنت عمل کیا تھا، پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ لو، میں اس انداز میں گفتگو کا عادی نہیں لیکن جملہ کہہ رہا ہوں ہلکے انداز میں تاکہ کوئی اسے وہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو اکسا رہا ہوں، میں بالکل کہتے ہیں لائٹلی انداز میں اور اسی آواز میں کہہ رہا ہوں، تمام امت اسلامیہ کے تمام علماء کو یہ حقیر کا، طالب علم کا، علماء کے قدموں کی خاک کا چیلنج ہے کہ ایک روایت دکھاؤ جہاں کسی زوجہ نبی نے دعویٰ کیا ہو اس آیت کا مصداق ہم ہیں۔ توجہ ہے میری بات، کسی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، کسی ایک ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے اور ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک زوجہ پیغمبر کا دعویٰ ہی دکھا دے. عجیب ہے, ادھر دعویٰ نہیں یہ دلیل دے رہے ہیں. نہیں ہمیں بھائی تانے دینے والے ازواج کے بارے میں خود ازواج کی ہی بات مان لیں. بھائی ازواج پیغمبر, ازواج مطہرات کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ ہم مصداق ہیں, اور ایک دعویٰ ہو دکھائیں. ایک زوجہ پیغمبر نے, 11 ازواج میں سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو 10 تو تھی نا, 9 اگر ہیں تو 8 تھی, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ باقی سب ازواج پیغمبر باحیات تھی. اس آیا کے نزول کے بعد کسی ایک زوجہ پیغمبر کا دعویٰ ثابت کریں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو اس آیت کا مصداق ہم ہیں. اچھا لو اب آپ کا موقف اور مضبوط ہوتا ہے. ہم یہ دکھا دیتے ہیں کہ ازواج پیغمبر نے چادر میں آنے کی کوشش کی ہے, پیغمبر نے ہٹایا ہے. یعنی ایک لفظ میں اگر عوامی نہ ہو جائے, آپ ازواج پیغمبر کی شمولیت نہیں دکھا سکتے, ہم حکم پیغمبر سے ان کا خارج ہونا دکھا سکتے ہیں. ازواج پیغمبر کا داخلہ تو کوئی نہیں دکھا سکتا اس چادر میں شمولیت. اچھا چلیں, میں یہ چاہتا ہوں یہ روایت آپ کی خدمت عالیہ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو معتبر علماء نے بھی ذکر کی اور معتبر کتابوں میں موجود ہے آپ کی خدمت عالیہ میں, راوی یعنی جو روایت کرنے والے اصحاب پیغمبر ہیں وہ بھی, اور حضرت ام سلمہ ام المومنین بی بی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے وہ روایت نقل کر دوں جس میں آیت تطہیر کا نزول بی بی نے خود بیان کیا ہے, اور اپنا چادر کے نزدیک جانا اور پیغمبر کا یہ فرمانا کہ دور ہو جائیں یہ خود ذکر کیا ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسی پیغمبر کی زوجہ اور اپنی ام المومنین کو یعنی مومنوں کی ماں کو جس نے قیامت تک کی تمام ناسبیت اور خارجیت کے چہرے پر نفاق کے پردے کو ہٹا دیا ہے. اچھا اب سنیے گا روایت کا پس منظر یہ ہے, بی بی خود راویہ ہیں اور کتاب کا نام ہے تفسیر طبری. تفسیر طبری کا اصل نام ہے جامع البیان, محمد ابن جریر طبری کی کتاب ہے. ان کا سنے وفات ہے 310 ہجری, اور ابن تیمیہ جیسا متعصب شخص کہتا ہے کہ اگر کسی تفسیر پر اہل سنت کو اعتماد کرنا چاہیے, اعتبار کرنا چاہیے تو وہ تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری میں 10 اصحاب سے محمد ابن جریر طبری نے جامع البیان میں یہ روایت نقل کی ہے, جو روایت آپ کی خدمت عالیہ میں لفظ با لفظ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بی بی اب روایت یوں ہے, عن عطیہ عن ابی سعید, حضرت عطیہ یہ تابعی ہے اور انہیں حجاج بن یوسف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ علی پہ سب کو شتم کرو, انہوں نے انکار کیا تھا. ان کی سر کے اور ریش مبارک کے ساتھ جسارت کی گئی اور 200 کوڑے مارے گئے. یعنی اتنا بڑا محب اہل بیت ہے کہ سزا برداشت کر لی لیکن علی کے خلاف زبان نہیں کھولی. حضرت عطیہ راوی ہیں, حضرت ابی سعید خدری یہ صحابی رسول ہیں. اب حضرت ابی سعید خدری راوی تو ہیں لیکن صحابی ہیں, ظاہر ہے جب صحابی ہیں تو آیت تطہیر کا نزول تو گھر میں ہوا ہے. اب اگر یہ اکیلے راوی ہوتے تو ہم شک کرتے کہ بھئی ایک صحابی ہونے کے باوجود اس کا تو گھر میں داخلہ ہی نہیں, وہ کیسے. لیکن حضرت ابی سعید خدری نے یہ روایت کیا ہے ام المومن حضرت ام سلمہ سے. اب توجہ فرمائیے گا, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ راویہیں, فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم کو میں نے مسجد نبوی سے نکلتے دیکھا اور آپ سیدھے سیدہ کے گھر میں تشریف لے گئے. وَأَنَا جَالِسَتٌ عَلَىٰ بَابِ الْبَيْتِ, میں اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی اور یہ منظر دیکھ رہی تھی. کہتے ہیں جیسے ہی سرکار دو عالم بی بی کے گھر میں داخل ہوئے
مجھے تجسس ہوا. ویسے ہی کہتی ہیں میں نے اس وقت گھر کی جو دیواریں ہوتی تھی بلند نہیں ہوتی تھی, اور ظاہر ہے یہ حجرے جو بنے ہوئے تھے ازواج پیغمبر میں ہی بی بی کا حجرہ تھا درمیان میں, تو نامحرم تو اس طرح تھے نہیں, اور پھر لوگ دروازے پہ آنا اور وہ اجازت, تو جو اندر کی دیوار تھی وہ اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ گھر پہ نظر پڑتی تھی. بی بی فرماتی ہیں میں اپنے گھر سے چلی اور درے سیدہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. پھر وہ پورا واقعہ بیان فرماتی ہیں. فرماتی ہیں کیا ہوا, کہتی ہیں رسالت مآب نے چادر کا دامن پھیلایا اور حسنین آئے, یعنی امام حسنوں مولا کائنات آئے, بی بی آئے. اب توجہ فرمانا, بی بی کہتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد ایک آواز سنی جو میرے کانوں میں آئی. وہ کیا, کہتے ہیں سرکار کی یہ صدا میں نے سنی, سرکار دعائیہ انداز میں پکار رہے تھے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی, یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, خاصتی یہ میرے ساتھ خاص ہیں, خاصتی یہ میرے خاص ہیں. اس جملے کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کا معنی ہے چادر میں جو آئے وہ عام نہیں ہیں, وہ خاص ہیں. توجہ رہے گی, وقت کم ہے, مادر چاہتا ہوں میں ممبر پہ ہی کہہ رہا ہوں, شاید آپ تک بات ویسے اور تمام جہات و عرض نہیں کر سکوں گا, ایک پورے خمسے کا موضوع ہے آیہ تطہیر پر, انما کا معنی, یرید اللہ کا معنی, لیذہب عنکم الرجس کا معنی, اہل البیت کا معنی, یطہرکم تطہیرہ میں کیا پیغام, یہ ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں, میں تو طالب علم ہوں, یہ ساری چیزیں ذکر ہو سکتی ہیں. بی بی کہتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا, توجہ فرمائیے گا, کہتی ہیں میں نکلی, اب در سے اندر آئی, گھر میں آئی, اور اب میں نے چادر اٹھائی, چادر اٹھا کے اپنا سر کیا چادر میں, اور اب سرکار کو مخاطب کیا, یا رسول اللہ آد کھولو, کیا میں داخل ہو جاؤں اسی چادر میں, داخل ہو جاؤں, آد کھولو میں بھی داخل ہو جاؤں. کہتے ہیں فرفعت الکسال ادخل معہم, میں ان سب کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں, ادخلو لادخلو کیا میں بھی داخل ہو جاؤں, فجذبہ من یدی, کہتے ہیں سرکار نے کیا کیا, اگر صاحب موجود ہے, فجذبہ یدی من یدی, میرے ہاتھ سے سختی سے سرکار نے چادر کو چھین لیا, کہتے ہیں اتنی سختی سے چھینا کہ میرے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی. آپ نے توجہ فرمائی ہے, یہ خلق عظیم کا مالک کر رہا ہے, توجہ ہے, سلامت رہے سلامت رہے. اچھا کتاب کا نام تو لے چکا ہوں نا, جامع البیان تفسیر طبری مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 392 اور 323, یہ روایت پر فرماتے ہیں فجذبہ من یدی, میرے ہاتھ سے سختی سے چادر چھینی اور کیا فرمایا, قال انک علی خیر, تو نیکی پر ہے, لیکن انت زوجتی ہؤلاء اہل بیتی, تو زوجہ ہے, یہ اہل بیت ہے, تو اور ہے. میرے ساتھ رہیے گا, ساتھ رہیے گا, آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں, توجہ فرمائیے گا. سرکار نے چادر چھینی اور فرمایا کہ آپ خیر پر ہیں, خیر پر, نیکی پر ہیں, خیر پر ہیں, نہیں توجہ ہوئی, آپ خیر پر ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی, اس کا معنی تم خیر پر ہو تو چادر والے خیر پر نہیں ہیں. نہیں, میں ممبر سے کہتا ہوں, بتایا تم خیر پر ہو, نیکی پر ہو, لیکن کہا چادر میں اس لیے نہیں آ سکتی کہ چادر کے دامن میں یہ اجتماع, یہ نیکوں کا نہیں, یہ معصوموں کا ہے. نیک اور معصوم میں کیا فرق ہے, فرمایا نیک آ کے بنتا ہے, معصوم بن کے آتا ہے. سلامت رہیں سلامت رہیں.
توجہ ہے
انکے اللہ خیر. میں بھئی روایت بھی سیم پڑھ رہا ہوں, کتاب سے لے گھر وہی روایت وہی. آپ جائیں مسند ابن احمد ابن حنبل اور تفسیر تبری. چلیں مسند میں شاید آپ کو یہ روایت ڈھونڈنے میں مشکل ہو, آپ تفسیر تبری ڈاؤن لوڈ کریں, آج ہی کریں, ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اسی میں آپ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 33 نکالیں اور اس کے ضمن میں یہ روایات پڑھ لیں. لے یہ روایت کہ سرکار نے حضرت ام سلمہ سے کہا انک علی خیر, تو خیر پر ہے, چادر میں نہیں آ سکتی. رسول امت تک فیصلہ سنا دیا, یہ چادر میں جب خیر والا نہ آ سکا تو شر والے کی کیا. اچھا سنیے گا, آواز جا رہی ہے, ہمارے اہل سنت بھائی ہماری جان ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, اور الحمدللہ یہ تو کوئی علمی بات ہو رہی ہے, کوئی فرقہ ورن. یہ روایت کن کن اصحاب سے ہے؟ حضرت عطا بن یسار, کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. شہر بن حوشب, کتاب کا نام ہے الموجم الکبیر اور تفسیر تبری. حضرت ابو سعید خدری, کتاب کا نام ہے تفسیر تبری مشکل الآثار. حضرت ابو ہریرہ, کتاب کا نام ہے تفسیر تبری. ابو لیلہ, کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل. حکیم ابن سعد, کتاب کا نام ہے الموجم الکبیر. عبداللہ ابن وہب, کتاب کا نام ہے تفسیر تبری. حضرت عمرۃ الحمدانیہ, کتاب کا نام ہے مشکل الآثار. والد حضرت عطیہ, کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل. حضرت سعد بن ابی وقاص, کتاب کا نام ہے سنن نسائی مستدرک امام حاکم. ام المومنین حضرت عائشہ, کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. 10 صحابہ نے کہا کہ حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہم نے ایسے ہی سنی ہے. سننا, اور حضرت ام سلمہ کی روایت یہاں رکی نہیں ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب سرکار نے میرے ہاتھ سے یہ چادر چھین لی تو کہتے ہیں خدا کی قسم اس زمین پر جب تک سورج کی روشنی ہے اگر مجھے پوری کائنات بھی مل جائے تو میرے لیے کم ہے, کاش مصطفیٰ مجھے اس چادر میں داخل کر لیتے. اب ایک متعصب شخص, اپنے آپ کو روشن فکر کہنے والا شخص ایسی باتیں کریں, بھائی ہم تمہاری بات مانے اور تمہاری ذاتی بنائی ہوئی ذہنی ساختہ پرداختہ چیزوں کو مانے یا مصطفیٰ کے عمل کو مانے. اللہ نے ہمیں تمہارے پیچھے نہیں چلایا, ہمیں سرکار کے پیچھے چلایا ہے, اور قیامت کے دن تمہیں حق کے شفاعت نہیں دیا, حسنین کے نانا کو دیا ہے. ہم کسی متعصب کی بات کی کیا حیثیت سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تعصب پہ مبنی بات ہے. اب توجہ فرمائیے آپ نے کہ اس آیت کے ضمن میں 10 صحابہ کی روایت, 10 اصحاب کی. تین باتیں خلاصہ کر رہا ہوں. پہلی میں نے عرض کی, کسی ایک زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن, ان میں سے کسی ایک کی ایک دعویٰ دکھائیں کہ ہم اس آیت کی مصداق ہیں. دعویٰ دکھائیں, نہیں ہے. اس کے برعکس ہر دور میں ہمارے ہر امام نے دعویٰ کیا ہے ہماری عصمت کی دلیل آئے تطہیر ہے. جب شام کے بازار میں وہ شامی نے میرے چوتھے امام کو تانا دیا کہ اللہ نے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد, کہ میں کہہ رہا ہوں, اس ملعون نے کہا اللہ نے یزید کو عزت دی اور تم لوگوں کو ذلیل کیا, میرے امام نے کہا ہمیں خدا ذلیل کرے گا جن کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے. میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں ایک شامی شخص آیا, میرے مولا حسین کو ناسزا کہا. امام نے فرمایا ہمیں ناسزا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا تم دین کے دشمن ہو. شام سے آیا تھا نا, پروپیگنڈے کا اتنا اثر ہوتا ہے. ہر دور میں شامی مشینریاں ایسے ہی کام کرتی ہیں, یہ اصل قاتلوں کو ہر دور میں چھپاتی ہیں, چونکہ ان کا قاتلوں سے تعلق ہمیشہ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے اس نے ناسزا کہا. میرے مولا حسین نے کہا ہمیں ناسزا کہہ رہے ہو جن کی شان میں آیت تطہیر ہے. امام حسن مشتبہ کا دعویٰ, امام باقر کا دعویٰ, امام بارہ ائمہ کا دعویٰ ہم سامنے. چلو ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے دوست نوجوان بزرگان نظر آ رہے ہیں, بزرگان سے معذرت کے ساتھ, ان کے لیے یہ باتیں شاید اس طرح نئی نہ ہوں. یہ نوجوان بچے ایک میرا قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں, کسی بھی دعوے کی دلیل بعد میں ہوتی ہے, دعویٰ ثابت پہلے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, دعویٰ ثابت نہ ہو تو دلیل کا فائدہ کیا. ایسا ہی ہے, ممبر سے کہہ رہا ہوں, آل محمد کے مکتب کا یہ امتیاز ہے, ہم جتنے دعوے کرتے ہیں آل محمد کے لیے دلیلیں دیتے ہیں, وہ تمام دلیلیں دعوے کے بعد ہیں. ہمارے ائمہ کی دعویٰ پہلے ثابت ہے. مثلا ہم کہتے ہیں یہ 12 رسول کے نائب ہیں, وسیع ہیں, وارث ہیں, ان کی مسند کے وارث ہیں, امت کے امام ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ تو دلیلیں ان کی امامت کے لیے بعد میں ہیں, دعویٰ پہلے ہے. ایسا ہی ہے, لو ممبر سے کہہ رہا ہوں, ہمارے ہر امام نے دعویٰ کیا ہم وارث علم رسول ہیں, ہم وارث مسند رسول ہیں, ہم رسول کے بنائے ہوئے ہیں. میرے اہل سنت بھائی سنیں, خدا کی قسم بعد لوگ آج جو دعوے کر رہے ہیں, جو دعوے کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے, ممبر سے کہہ رہا ہوں ان کا یہ دعویٰ دکھا دو ہم مان لیں گے. بات میں نے جو کی ہے یہ جس تک پہنچی اسے پتا چلے گا. جو کہتا ہے جی جو فلاں 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 ہستیوں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. وہ کہتا کیوں؟ کہتا جی وہ خلافت کا منکر ہے. بھائی خلافت کے بارے میں جو نظریہ آج آپ پیش کر رہے ہیں, ہمارا تمہارے ساتھ یہ چیلنج ہے کہ یہ دعویٰ ان کا اپنے بارے میں دکھا دو. ایک کا دکھا دو. ہم عزت کرتے ہیں, محترم سمجھتے ہیں, چونکہ آپ کے لیے محترم ہے, ہمارے لیے محترم ہے, مقدس ہیں آپ کے لیے تو مقدس مانتے ہیں. لیکن محترم ماننے کا معنی یہ غلطیاں, یہ غلط فہمیاں, اسی کی وجہ سے تکفیر کا نظریہ رائج ہو گیا, رائج ہو گیا. آپ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ موسم چینج ہو رہا ہے, خدا بہتر کرے گا, بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ رہیں گے. جو کہنا چاہ رہا ہوں, پہلا مرحلہ روایات کا, تو روایات میں تو ایک روایت بھی نہیں. اچھا, دوسرا مرحلہ ہے سیاق و سباق, اس پہ بڑا زور دیتے ہیں لوگ. کہتے ہیں جی بعض لوگ محبین اہل بیت نہیں, یہی ممبر سے کہہ رہا ہوں, مثلا مفتی فضل ہمدرد صاحب اور مولانا یاسین قادری صاحب نے بھی جواب دیا ہے, جواب دیا غامدی صاحب, ہم ممبر سے کہہ رہا ہوں, حالانکہ وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے, لیکن انہوں نے کہا ہم شیعت کا دفاع تھوڑا ہی کر رہے ہیں, ہم تو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں. بہت شکریہ, سلامت رہیں. آپ کو میرا جملہ تو یاد ہوگا, جملہ یاد ہوگا, خدا کی قسم پچھلے سال عرض کیا تھا, خدا کی قسم اہل بیت کا مسئلہ امت کا مسئلہ نہیں, شیعہ کا مسئلہ بھی نہیں, خدا کا مسئلہ ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ میں نے جملہ کیا کہا ہے, مصطفیٰ کا بھی مسئلہ نہیں, خدا کا مسئلہ ہے. او بھائی اگر اہل بیت کا مسئلہ خدا کا مسئلہ نہ ہوتا تو نماز اس کی اور درود ان پر کیوں ہوتا؟ آپ نے توجہ فرمائی میرے جملے؟ اگر آل محمد کا مسئلہ خدا کا مسئلہ نہ ہوتا تو نماز اس کی اور درود ان پر کیوں نہ کیوں ہوتا؟ اور اگر ان کا مسئلہ خدا کا مسئلہ نہ ہوتا تو جنت اس کی اور سرداری ان کی کیوں ہوتی؟ اچھا چلے, ابھی بھی جو لوگ نہیں بول سکے, معذرت چاہتا ہوں, نہیں بول, میں عوامی انداز میں تو بات مجھے خود ہوتا ہے عجیب لگتا ہے بعض اوقات, لیکن بات کر, اگر ان کا مسئلہ خدا کا مسئلہ نہ ہوتا, آل محمد کا مسئلہ خدا کا مسئلہ نہ ہوتا تو گھر اس کا اور در ان کے لیے کیوں بنتا؟ اچھا چلیں, آخری پہلو اور آپ کی زحمت سمیٹتا ہوں, توجہ فرمائیں. میں نے عرض کیا ہے آیت پہ اگر گفتگو کروں تو ظاہر ہے بہت سارا وقت چاہیے, وقت چاہیے. یہ روایات کے نتیجے میں ہم ایک نتیجے تک پہنچے کہ کو کوئی کسی مستند صحیح و سند روایت میں, صحیح و سند روایت میں کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں جس میں یہ ثابت ہو کہ ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور اس کا مصداق ہے. دعویٰ بھی نہیں. دلیل تو تب دو جب دعویٰ ثابت ہو. ایسا ہی ہے. لو اب آئیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاق و سباق جو ہے وہ دیکھیں, آیت سیاق و سباق میں کیسے آئی ہے. آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرنا ہے. میں چند آیات پڑھنا چاہ رہا ہوں, اجازت ہے آپ کی؟ اچھا, قرآن پڑھنے کے لیے تو اجازت چاہیے. توجہ فرمائیں. آیا نمبر 28 ہے سورہ احزاب. میں نے صرف ابھی آیات پڑھنی اور ترجمہ کرنا ہے. مادر چاہتا ہوں توجہ فرمائیں کہ بات سمیٹ لینی ہے. یا ایوہ النبیو قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اچھا ترجمہ کر رہا ہوں. اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں. اچھا آپ نے توجہ فرمائی ہے. اللہ یار میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں معذرت. یا اللہ تیرا شکر ہے یہ روایت نہیں آیت ہے, ورنہ ہم پہ پرچے ہو جاتے. توجہ فرمائیں. اگلی آیت, آیا نمبر 29, وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر منزل آخرت کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہے ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا. آیا نمبر 28 اور 29, لہجہ دیکھا, اللہ کا انداز کلام دیکھا ہے, توجہ کرنی ہے توجہ. یا آیا نمبر 30, یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. توجہ ہے. دگنا عذاب کیوں بھائی؟ عذاب دوہرا کیوں؟ اس لیے ایک عذاب تمہارے گناہ کا اور ایک عذاب اس کا کہ تمہاری وجہ سے نبی کی عزت زیر سوال آئی. نسبت کی وجہ سے لوگوں میں یہ جرت بڑھے گی, جب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. اچھا ایک جملہ سخت کہ اس کے بعد آپ بولیں یا نہیں, کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے. اچھا زوجہ کی نسبت پیغمبر سے زیادہ شدید ہے, شدید مانا طاقت والی ہے, قدرت والی ہے, یا اولاد پیغمبر کی؟ اولاد سادات کی نسبت زیادہ سخت ہے, شدید ہے, ایسا ہی ہے نا. زوجہ کی نسبت تو ٹوٹ جاتی ہے نا, اولاد کی تو ٹوٹتی بھی. تو بس اسی آیت کو سمجھ جاؤ بھائی. ہم اپنے مطلب کی باتیں تو سن لیتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, ذرا تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, اچھے اس معنی میں کہ ریالٹی میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا تھا, سادات ہیں, کہتے ہیں میرا بیٹا تھا, وہ ہم نے ایک رکھا ڈرائیور, وہ اس میرے بیٹے کو کہتے ہیں 4-5 سال کا تھا, مرشد مرشد کہہ رہا. میں نے کہا یار خدا کا خوف کر, اس عمر میں اسے مرشد بنائے گا تو یہ پڑھے گا نہیں. نہیں اس نے صحیح کہا ہے. اس نے کہا بچہ ہے اس میں یہ تکبر آ جائے گا میں کچھ ہوں. اس نے کہا جی پھر کیا کہوں؟ اس نے کہا یار نام لے, نام لے. کہتے ہیں نہیں میں سادات کا نام نہیں لیتا. تو اس نے کہا مجلسوں میں تو سب کا نام مول بھی لیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ آیت کا ایک معنی عام ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر نبی سے نسبت پالی ہے نا تو نسبت کا لحاظ بھی کرو. نہیں لیکن ممبر پہ بات کروں تاکہ آپ غصہ نہ کر جائیں. سادات کرام بات یہ کہہ رہا ہوں, اگر ایک سید نیکی کرے, اب ممبر پہ کہہ رہا ہوں تاکہ پہلے آپ کو بشیر بن جاؤں, خوشخبری سناؤں, اگر کوئی سید نیکی کرتا ہے دوہرا اس کو ثواب ہے, ایک نیکی کا ایک نسبت کو عزت دینے کا. اچھا دوسری بات میں کہتا ہی نہیں, خود سمجھ جاؤ میں کہتا ہی نہیں, کاش میرا بھی امامہ سیاہ ہوتا تو کہہ لیتا, پھر تو بھائی مجھے بھی کوئی 50 نمبر مل جاتے. اب آپ جانے اور آپ کا کام. اچھا اب یہ آیا نمبر 30, 28-29 دیکھی, اگر تم دنیا کی طرف راغب ہو تو نبی انہیں آزاد کر دو, خدا کہہ رہے ہیں, اور اگر آخرت کی طرف ہو تو اللہ تمہاری نیکی میں اضافہ کرے گا. تیسری آیت کہہ رہی ہے اگر تم نے برائی کی تو دو عذاب. اچھا آیا نمبر 31 اور اس کے برعکس ہے, وَمَن يُقْنَط وَمَن يَقْنُط مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, برعکس وہی ترجمہ وہی ہے, اگر تم نے نیکی کی تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا. اچھا آیا نمبر 31, آیا نمبر 32, یا نساء النبی لستن کعہد من النساء, اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, ان تکائتن فلا تخزعن بالقول, اور اگر تم تقویٰ رکھتی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا, کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے. اچھا آیا نمبر 32, آیا نمبر 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ, توجہ, اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو, اور قدیم جہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرتی پھرو. توجہ ہے, آیا نمبر 28, 29, 30, 31, 32 اور 33, 33 کا یہ اول حصہ ہے, اور نماز قائم کرو, زکات دیا کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کی, واطعن اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس سے آگے ہے انما یرید اللہ, چھوڑ رہا ہوں اگلی آیت بس آخری, واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اور اللہ کی ان آیات میں جو بیان ہو رہی ہیں, ان آیات میں اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. میرے ساتھ آپ نے 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 سات آیتیں, آیت تطہیر درمیان میں تھی میں نے چھوڑی. بھائی بتائیں کوئی شیعہ ہے اہل سنت ہے, ان آیات میں اللہ کا انداز کلام تعریف والا ہے یا تنبیہ والا ہے, سردنش والا ہے, یا اللہ تعلیم دے رہا ہے, یا اللہ سردنش کر رہا ہے, یہ نہ کرنا, یہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ کرنا. اچھا یہ انداز کلام دیکھ لیا, اب آؤ آیت تطہیر پڑھو, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم, وہاں کہا یہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہاں کا اللہ کا ارادہ ہے تمہیں پاک رکھوں, تم سے رجس دور رکھوں, وہاں انداز تنبیہ والا ہے, آیت تطہیر میں انداز تعریف والا ہے. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم میں نے روایتی باتیں نہیں کی, مجھے خود بھی احساس ہے, لیکن آپ نے جس طرح آخر تک, چونکہ آپ کی نظر نے میری وہ تحدی نگاہ, آخر تک جس طرح آپ نے توجہ اور محبت فرمائی, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. بات میں نے سمیٹ دی, آیت پر تو بولا ہی نہیں, آیت پر کچھ نہیں کہہ سکا, لیکن مجھے بتائیں جہاں ازواج پیغمبر کو خطاب وہاں انداز توبیخانہ ہے, تعلیم دینے کا ہے, یہ آیت تطہیر کا انداز ہی الگ ہے. ایک مانن بھی ان میں اختلاف ہے, دونوں کا انداز کلام الگ ہے, لفظن بھی اختلاف ہے, جہاں ازواج پیغمبر کو خطاب ہے وہاں بیوت کننا ان کننا من کننا یہ ضمیر ہے مؤنث کے ساتھ خطاب کیا. آیہ تطہیر میں دو ضمیریں آئیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم دونوں جگہ مذکر ہے. اگر یہ آیت ایک جگہ نازل ہوئی ہے تو اللہ نے 28 ضمیریں ایک طرح کی اور دو الگ کیوں ذکر کی ہیں؟ میری بات میں توجہ ہو گئی؟ اگر کسی کو سیاق و سباق کا اتنا شوق ہے تو وحدت کلام تو ثابت کرے، وحدت انداز تو ثابت کرے. نہ لفظاً ان میں وحدت نہ مانن، وہاں توبیخ تنبیہ سرزنش تعلیم اور یہاں تعریف تمجید توصیف. اب سوال یہ ہے آخری کہ یہ آیت یہاں کیوں رکھی گئی؟ لو میں ممبر سے کروں، پیغمبر نے رکھی، کسی امتی نے نہیں رکھی، نہ یہ ذہن بنانا، پیغمبر نے رکھوائی، اپنی مرضی سے رکھوائی. کیوں؟ چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کو تاریخ کی کتاب نہیں، کوئی عام کتابوں کی طرح نہیں جس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے پھر نتیجہ ہوتا ہے اینڈ پہ، نہ. قرآن ہے کتاب ہدایت، کتاب تربیت، اور تربیت کا ایک اصول یا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم دیتے دیتے درمیان میں کچھ کرداروں کا حوالہ دے دو. کاش میرا جملہ پہنچا ہوتا، کاش میری بات پہنچی ہوتی. تعلیم دیتے دیتے کرداروں کا حوالہ دو. بچے سے آپ نے کہا بیٹا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، تم نے دیکھا فلاں بچے نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ جو کہہ رہے ہو یہ کیا اور یہ ہوا، یہ کردار کا حوالہ دے کر اس کے ذہن میں وہ کردار لا رہے ہو کہ جن جیسا اس نے نہیں بننا. متبادل بات کرتے ہو تو کہتے ہو بیٹا ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا. فلاں کا بچہ دیکھا کتنا ادب والا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، تو یہ جو فلاں کا بچہ دیکھا، دکھانا چاہ رہے ہو نا، کردار دکھانا چاہ رہے ہو. لو اللہ نے اس سورہ احزاب میں ازواج پیغمبر کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں آیت تطہیر کا ذکر کیا. اے نبی کی ازواج ایسے بننا جیسے تم میں پنجتن رہ رہے ہیں. بھائی سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ ایسے بننا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اب انما کلمہ حسر ہی کہتے ہو تو حسر کا معنی اسی حسر سے محاصرہ ہو. یہ گھر ہے نا، گھر ان کی یہ چار دیواری یہ بتاتی ہے کہ یہ اس گلی کا حصہ نہیں. آج مجلس ہو رہی ہے نا تو آپ نے راستہ، کل ادھر سے کوئی گزرے گا تو آزادانہ گزر سکتا ہے، تو اسی آزادی کے ساتھ اندر بھی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا، تو کس نے روکا ہے؟ اس در نے، در نے حصار کھینچ دیا نا کہ اس گھر کے اندر اور رہتے ہیں اور تم نے جانا ہے تو اجازت لے کے جانا. اس کا معنی جو حصار کے اندر ہے وہ اور ہیں، جو حصار سے باہر ہیں. لو اسی محاصرے کا نام انما ہے. سرکار نے چادر کا دامن پھیلا کر اور اللہ نے انما بتا کے بتایا چادر کے اندر آنے والے اور ہیں اور چادر سے باہر اور ہیں. انما یرید اللہ، جب ارادہ خاص ہے تو جن کے لیے ارادہ خاص کیا جائے وہ خاص ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تعریف ہے، یہ توصیف ہے، یہ تمجید ہے چادر میں آنے والوں کی، تنبیہ نہیں. تنبیہ کے ساتھ انما نہیں آتا. یہاں اللہ نے خاص ارادہ کیا ان کے لیے جو چادر میں ہیں. اچھا چلو آخری جملہ میں نے کہا یہ ضرور کہوں جس کے لیے آیت پڑی، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. میرا ارادہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم سے رجس کو دور رکھوں. اب ہم ترجمے میں شدت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دور کروں نہیں کہنا. میکن صاحب ہم کہتے ہیں دور کروں یہ نہیں کہنا، دور رکھوں. تو کیا معنی ہے؟ کوئی کروں کہہ لے کہ تم سے دور کیا کہلے تو نہیں، اس کا ایک عملی نتیجہ ہے۔ اذہاب رجس یعنی رجس کو دور رکھنا، اس کے دو معنی ہیں۔ دو، بعض اوقات رجس کو، نجاست کو زائل کیا جاتا ہے، لیکن زائل وہاں کیا جاتا ہے جہاں نجاست ہو۔ مثلا کسی گھر میں بچے نے، مثال دے رہا ہوں، پیشاب کر دیا، نجس ہے۔ بچے کا پیشاب کسی عمر میں بھی وہ کرے، نجس ہے۔ چلو یہ بات بھی درمیان میں آ گئی۔ یہ جو سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ بچہ دودھ پی رہا ہو تو اس کا پیشاب، یہ کہیں بھی نہیں، یہ فقہ برے صغیر ہے، فقہ اہل بیت نہیں۔ بچہ ایک دن کا بھی ہے تو اس کا پیشاب نجس ہے، نجس ہے بھائی، اس میں نماز پڑھنا نہیں جائز، پڑھی جا ہی نہیں سکتی، ایک دن کا بچہ ہے۔ اچھا، وہ بچے کی نجاست گر گئی، تو نجاست پڑھی ہے نا، اب آپ نے پانی لیا ہٹا دی، یہ بھی یذہب ہے، لیکن یہ نجاست تھی، پانی نے زائل کی ہے۔ اچھا، توجہ فرمائیں، دو جملے آپ تک پہنچانے ہیں۔ یہ ابھی بادل تھوڑی دیر پہلے آئے تھے نا، پھر دھوپ نکل آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے، تب میں نے کہا تھا موسم کی فکر نہ کریں، میری چلیں، بارشیں تو ہو رہی ہیں، کل رات بھی اتنی ہوئی، دوپہر میں ہوئی، یہ ٹائم 5 بجے کا کہا گیا ہے، توجہ فرمائیں، جو کہنا چاہ، اگر بارش شروع ہو جائے، بارش شروع ہو جائے، یہ گھر کا صحن ہے، میں اس کا حوالہ بھی نہیں دیتا، یہ گھر کا صحن اور وہ اندر کمرے ہیں، ایسا ہی ہے، تو بارش تو ایک جیسی ہوگی نا، لیکن بول کے بتائیے گا، بارش رکے تو اس صحن میں پانی ٹھہر سکتا ہے نا، تازہ، اگر زیادہ بارش ہو۔ اچھا، چھت پر بھی تو وہی بارش ہوگی نا، تو اندر آئے گا نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ چھت ہے، کورڈ ہے نا، چھت نے اس بارش کو اندر ہی نہ آنے دیا اور صحن میں آ گئی۔ اب آپ نے صحن سے پانی نکالنا شروع کر دیا، تو یہ جو پانی اٹھا رہے ہو نا، اسے عربی میں کہتے ہیں رف، رے فے این، رف۔ اور وہ جو چھت پہ پانی گر کے وہ پرنالے سے نکل جا رہا ہے نا، وہ ہے دف، دال فے این۔ اس چھت نے پانی اندر ہی نہ آنے دیا اور یہاں پانی وہی آ گیا۔ تو اللہ نے آل محمد سے رجس کو رف نہیں کیا، دف کیا ہے۔ سوچتے رہیے گا، کچھ باتیں تو ایسی ہونی چاہیے نا، ہر مزاج کے لوگ آتے ہیں نا مجلس میں، ہر معیار کے آتے ہیں۔ اللہ نے آل محمد سے نجاست رجس کو رف نہیں کیا، دف کیا ہے، یعنی ایسا حصار کھینچا ہے کہ نجاست قریب ہی نہ آئے، زائل نہیں کیا، دف کیا ہے، دف۔ اچھا، اسی لیے کہہ رہے ہیں لیذھب عنکم الرجس، فاعل خدا ہے، میرا ارادہ ہے تم سے رجس کو دور رکھوں۔ تو بولیے گا میرے ساتھ، تو اب جو رجس ہے ان سے دور ہے نا، اچھا رجس کی فہرست بناؤ، فہرست بناؤ، بناؤ بناؤ۔ اچھا، لکھتے گئے، یہ بھی رجس، یہ بھی رجس، یہ بھی رجس، یہ بھی رجس۔ اچھا چلو، میں آپ کا آسانی کروں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں ایک ترجمہ یہی ہے کہ جو رجس ہے ان سے دور ہے، لیکن میں کہتا ہوں نا، جو دور ہے وہی رجس ہے۔ جو رجس ہے وہ تو دور ہے ہی نا، جو ادھر دیکھو، جو ان سے دور ہو جائے، مکان کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، عقیدے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ان کا بغض جس کے دل میں آ جائے وہ دور ہے، وہی رجس ہے، ان کا بغض ہی رجس ہے، ان سے عداوت ہی رجس ہے، اور جس دل میں ان کا بغض آ جائے اس میں نجاست آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، نجس برتن میں پاک شے بھی ڈالو تو نجس ہو جاتی ہے۔ نجس برتن میں پاک پانی بھی ڈالو نجس ہو جاتا، ایسا ہی ہے نا، یہ معنی ہے اہل سنت کسی محب اہل بیت کا، کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، حرام ہے عبادت، ہے حرام، تو کیوں حرام ہوگی جب عبادت ہے؟ اس کا معنی جس کا اندر نجس ہے، جب بغض آ جائے تو قلب ہی نجس، قلب نجس ہو گیا تو جو ڈالو گے تو قلب میں ہی آ جائے گا نا. اب کہہ دوں جملہ، خدا کی قسم جس کے دل میں ان پنجتن کا بغض آ جائے اس کا اندر ہی نجس ہے. اب وہ قرآن بھی پڑھے تو الٹا اثر ہے. نہیں توجہ، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہتا ہے یہ قرآن جو میں نے نازل کیا یہ بشارت ہے، یہ رحمت ہے، لیکن خدا کہتا ہے ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے. اس کا معنی ہے ظالم کو قرآن فائدہ چاہے جتنا بھی پڑھے، ظالم قرآن حفظ بھی کر لے تو فائدہ نہیں. یار میں بات میں دینی کر رہا ہوں بھائی، کمزور آدمی ہوں میں، اتنے جوگا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن ظالم حفظ بھی کر لے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ظلم سے نجات پاکیزہ دل میں قرآن آ کے ٹھہرتا ہے، نجس دل میں نہیں ٹھہرتا. اور اللہ کہتا ہے الٹا اثر کرتا ہے، الٹا. یہ قرآن پڑھ رہا ہے ہدایت کے لیے، ظلم کی وجہ سے دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے قرآن سے، دور ہو رہا ہے. اس لیے دور ہو رہا ہے کہ وارث قرآن کا بغض دل میں آ گیا. قرآن اور اہل بیت جدا ہے ہی نہیں، جدا ہی نہیں. یہی آیت تطہیر کا مفہوم ہے، یہی آیت تطہیر کا معنی ہے، یہی معنی ہے کہ جو ان سے دور ہو جائے گا وہ نجاست میں ڈوب جائے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، کربلا میں جو حسین سے دور ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، یہ نماز اور قرآن ہی ان پہ لعنت کر رہا تھا. وما یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے قرآن میں کچھ نہیں. آج امت کے لیے نقطۂ وحدت آل محمد ہے. آل محمد سے محبت کرو، آل محمد کے وہ فضائل و مناقب جو اللہ نے بتائے ہیں ان کا انکار نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن شفاعت رسول سے محروم ہو جاؤ، محروم ہو جاؤ. لیکن اب آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ان کے قریب رجس نہیں آتا، تو جس دل میں گناہ کا کی غلاظت ہوگی، بغض اور کینے کی غلاظت ہوگی، بد کرداری کی غلاظت ہوگی، وہاں آل محمد کی محبت آتی؟ بولیے آئے گی؟ نہیں آئے. اس اندر کو پاک کرنا ہے تاکہ محبت اہل بیت اس قلب میں آ سکے. اس قلب کو پاک کرنا ہے، پاک کس سے؟ ولایت آل محمد سے. اس ولایت کا معنی یعنی ان کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کرنی ہے. آیت تطہیر ان کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے، عصمت پہ دلالت کرتی ہے تو ان کی اتباع کرنی ہے، معصوم کی اتباع کرنی، معصوم کے پیچھے چلنا ہے. ان آیات کا صرف مقصود و منظور صرف فضائل نہیں، عملی زندگی میں اس کا اثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا قرآن اور اہل بیت کا، ان دونوں میں جدائی نہیں کرنی. آپ کو یاد ہے میں نے پورا خمسہ اور اسی حدیث سکلین پہ پڑھا تھا، ایک جملہ کہا تھا آیت تطہیر سے مربوط، انہی صاحبان طہارت کو رسول نے اپنے بعد امت میں چھوڑا ہے اور انہیں قرآن کا ہم پلہ کہا ہے. چونکہ جیسے قرآن معصوم ہے ویسے یہ معصوم ہے. معصوم اور غیر معصوم میں دائمی اتحاد نہیں ہوتا، وقتی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گناہ کرے گا قرآن سے دور ہو جائے. سرکار نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. خدا کے لیے اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہ ڈالنا. اب اس کا ایک آپ کو پیغام دے دوں، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے لینا، اور اگر اہل بیت کو سمجھ نہ ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرنا. قرآن جو اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے وہی ماننا، اس سے آگے نہ جانا، اس سے آگے قدم نہ ہٹانا. جو اہل بیت کو قرآن سے ہٹ کر لے گا اس کا اینڈ نصیریت ہے، اور جو قرآن کو اہل بیت کے بغیر لے گا اس کا آخر خارجیت ہے. قرآن بغیر اہل بیت کے لینا اس کا نتیجہ خارجیت، اہل بیت بغیر قرآن کے لینا اس کا نتیجہ نصیریت. اور ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھام کر ان کے پیچھے چلنا ہی شیعت ہے، ان کے پیچھے چلنا ہی شیعت ہے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ کرنا. تم الگ انہیں کرو گے تو یہ الگ نہیں ہوں گے, تم دونوں سے الگ ہو جاؤ گے. بس عزیزو میں نے بڑی زحمت دی, معذرت چاہتا ہوں, انتہائی معذرت چاہتا ہوں. بس ایک جملہ, ایام ایام چہلم ہے. کس کا چہلم؟ میرے مولا حسین کا چہلم, میرے آقا و مولا کا چہلم. اچھا علامہ نقن کا یہ جملہ ضرور دہراتا ہوں جب بھی چہلم کے ایام میں مجالس پڑھوں, اور تکراراً اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اس ثواب میں شامل رہے. ان سے پوچھا گیا, 11 امام شہید ہیں, ان میں 10 ائمہ کی شہادت کو چہلم کے ساتھ مربوط یا منسوب نہیں کیا جاتا, اور روایات بھی نہیں ہیں, کوئی زیارت 40 کسی امام کی نہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے, باقی 10 کا چہلم نہیں مناتے, حسین کا کیوں مناتے؟ انہوں نے کہا مختلف وجوہات ہیں, لیکن جس جہت سے آپ نے پوچھا کہ ہم چہلم تک یہ غم کیوں لے جاتے ہیں, سنیں گے جواب. کہتے ہیں ہم حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر انہیں منانے دیتے جن کا منانا حق تھا. اب میں ایک جملہ کہوں, کائنات میں ایسی بہن دیکھی ہے جو بھائی کا جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کر کبھی بازاروں اور کبھی درباروں میں پھر آئی جاتی ہے؟ ایام چہلم اور اس جگہ کی مجلس, اس موقعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے برادران اہل سنت تک بھی وہ مسائل پہنچانا چاہتا ہوں جو ایک صحابی کی زبان سے ہے. صحابی ہیں حضرت سہل سعدی, صحابی رسول ہے, کہتے ہیں خود راوی ہیں, سارے مصائب کے راوی خود ہیں. بہار الانوار میں بھی روایت ہے, جامع المصائب میں آیت اللہ اشتہاردی نے بھی اور علامہ موسیٰ بیگ نے بھی ذکر المصائب میں لکھی, مختلف کتابوں معتبر کتابوں میں ہماری موجود ہے. چونکہ بعد از کربلا ہے اس لیے راوی زندہ بھی رہے اور خود بیان بھی کرتے رہے, اور مدینہ میں آئے تو آ کر وہاں بھی بیان کی. حضرت سہل سعدی کہتے ہیں کہ میں کربلا کے واقعے سے پہلے شام کے راستے فلسطین چلا گیا, اس وقت فلسطین شام کا حصہ تھا. کہتے ہیں میں فلسطین میں آباد ہوں, زندگی کے دن گزار رہا ہوں. کہتے ہیں ادھر کربلا کا واقعہ گزر گیا, اس وقت ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں. کہتے ہیں لیکن یہ تو خبر تھی کہ یزید حکمران بن گیا, لیکن اس کے بعد کبھی خبر نہ ملی اس طرح کی. اور مجھے کہتے ہیں یہ بھی تھا, کوئی ذہن میں بندہ سوچ بھی نہیں رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا مدینہ جاتا ہوں, سرکار کی زیارت کروں گا, اہل بیت رسول سے ان کے در پہ حاضری دوں گا, امام حسین کی زیارت کروں گا. کہتے ہیں یہ سوچ کر میں فلسطین سے دمشق آیا کہ دمشق کے راستے مدینے جاؤں. کہتے ہیں جس دن میں دمشق میں آیا اس دن ماہ سفر کی 4 تھی. کہتے ہیں میں نے عجب منظر دیکھا, لوگوں نے شاہانہ لباس پہنے, خوشی کے آثار ہیں. میں نے کہا ماہ سفر میں اسلام کی کوئی عید نہیں, پھر یہ لوگ ایک طرف ہی کیوں جا رہے ہیں اور ان کے چہروں پہ خوشی کے آثار بھی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک شامی کو روکا, میں نے کہا بتاؤ یہ کیا ہے, خوشی کیوں, کون ہو تم؟ کہنے لگے میں نے اپنا تعارف کروایا, سہل سعدی صحابی رسول ہوں, میں مدینے جا رہا ہوں, یہ رکا تو آپ کو پوچھ رہا ہوں, سنیں گے جواب. کہتے ہیں اس شامی نے مجھے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد کہتے ہیں میرا شک و شبہ اور میری گھبراہٹ اور بڑھ گئی. کہتے ہیں اس شامی نے کہا اگر صحابی رسول ہے تو جلدی سے دمشق چھوڑ دے. میں نے کہا میرا دمشق رہنے کا ارادہ نہیں ہے. کہنے لگا پھر بھی جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا خیریت تو ہے, بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے, سنیں گے جواب. شامی نے کہا تو صحابی رسول ہے, بتایا تو مر جائے گا. کہتے ہیں میں نے کہا میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے, بتاؤ گے؟ کہتے ہیں اگر دیکھنے کی ہمت ہے تو اس بازار میں چلے جاؤ. حضرت سہل کہتے ہیں میں نے سوال نہیں کیا, تیز قدموں چلا اور اس بازار میں آ گیا. کہتے ہیں بازار میں آیا تو عجب منظر دیکھا, بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے. جب کوئی آئے کسی رش میں اور بھیڑ میں اور کوئی چیز بلندی پہ ہو تو کہتے ہیں پہلی نظر اس پہ پڑتی ہے نا. کہتے ہیں آتے ہی میری نظر کچھ نیزوں پر پڑی, نوک سنا پہ کچھ سر تھے. میں نے ان سروں کو دیکھا تو ایک جملہ بے ساختہ منہ سے نکلا, ان کی نورانیت بتا رہی ہے کوئی اللہ کے ولی ہیں. لیکن کہتا ہے میری پہچان میں نہیں آ رہے. اب سننا ان کے جملے. کہتے ہیں میں ان سروں کو دیکھ رہا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں, ایک سر پہ اب نظر ٹک گئی, آگے نظر نہیں بڑھ رہی. سنیں گے حضرت سال کہتے ہیں اس سر کو دیکھ کر اپنے دل میں کہہ رہا ہوں یا اللہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو. خدایا یہ صورت کتنی حسین سے ملتی ہے. لیکن کہتے ہیں مجھے یقین کیسے آئے کہ نبی زادوں کے سر بازاروں میں پھیرائے جائیں. کہتے ہیں یہ باور کرنے کو تیار نہیں تھا اس لیے تعجب میں ہوں. کہتے ہیں اتنے میں میرے قریب کچھ ناکے آئے, میں نے ان ناکوں پہ نگاہ کی تو اب مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گئے. کیا منظر دیکھا؟ کہتے ہیں کچھ بیبیاں سوار ہیں جنہوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں. میں نے ان سروں کے بعد جب ان ناکوں پہ نظر کی تو نظر اٹھا نہ سکا. کہتے ہیں لیکن انہی ناکوں میں ایک 4 سال کی بچی, میری نظر اس پہ پڑی. میں نے مجمع کو ہٹایا اور قریب آیا, میں نے بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا جاریت اللہ, اے کنیز خدا میرا سلام ہو. سنیں گے جواب. کہتے ہیں بچی نے کہا تیرے سلام کا انداز بتا رہا ہے تو شام کا باسی نہیں ہے. ہاں بیٹی آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا تانے ملے ہیں یا پتھر ملے ہیں, تو پہلا ہے جس نے سلام کیا ہے. اب سنیں گے. کہا بیٹی مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہا آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ میں صحابی رسول سہل ہوں. سنیں گے جواب. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا میں صحابی رسول ہوں, اس بچی نے روتے روتے کہا اگر صحابی ہے تو نظریں جھکائے رکھنا, تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں, اپنا تعارف تو کروائے. انا سکینہ بنت الحسین. کون حسین؟ تیرے نبی کا نواسا حسین. وہ جو سر نوکے نیزہ پہ دیکھ رہے ہو وہ میرے بابا حسین کا سر ہے. سنیں گے کیا کہا حضرت سہل. کہتے ہیں ابھی میں یہ سن کر سکتے میں تھا کہ بچی نے ایک میرے سے ایک فرمائش کر دی. کہا صحابی رسول تیرے پاس کچھ دینار ہے؟ میں نے کہا اس حال میں آپ کو دینار چاہیے؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو کیوں مانگ رہی ہے اے حسین زادی؟ سنیں گے. کہا مجھے نہیں چاہیے, یہ دینار لے جا اور جس نے میرے بابا کا سر اٹھایا ہوا ہے اسے لالچ دے کے کہ یہ سر ہم سے دور لے جائے, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ذرا بازار کا منظر دے, ہر نگاہ ہم پر ہے, میرا بابا دور ہو جائے گا, بابا کا سر قرآن پڑے گا. بس میں نے زحمت سمیٹ دی. حضرت سہل کہتے ہیں میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا جب میں نے بچی سے کہا, حسین کی بیٹی سے پوچھا کوئی مرد بھی بچا ہے؟ بچی نے کہا میری پشت پر دیکھ اگر نظر آ جائے. کہتے ہیں میں نے مجمع میں ایک قیدی دیکھا, مجمع کو چیرتا ہوا قریب آیا, گلے میں توک کے وزن سے اٹھ نہیں پا رہے. میں نے دور سے بلند آواز سے کہا السلام علیکہ ایوہ الاسیر. کہتے ہیں اس قیدی کو میں نے سلام کیا, وہی جواب آیا کون ہو؟ صحابی رسول سہل ہوں, اپنا تعارف تو کروائیں. انا علی ابن الحسین, میں تیرے حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں. اب حضرت سہل نے کہا مولا اے حسین کے بیٹے میں اس امت پہ لعنت کرتا ہوں, مدینے جا رہا ہوں, جا کر آپ کے نانا سے شکایت بھی کروں گا, لیکن جاتے جاتے چاہتا ہوں آپ کے کسی کام آ جاؤں, آپ کی کوئی خدمت کر لوں تاکہ رسول کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو, میرے بس میں کچھ ہو تو بتائیں. کہتے ہیں امام نے کہا اگر زحمت میں ہو تو امامہ اتار سکتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ امام کو کہنے نہ دیا، امامہ اتارا، مولا حکم فرمائے، سنیں گے؟ امام نے کہا اس کا ایک ٹکڑا الگ کرو، میں نے ٹکڑا الگ کیا، اب امام نے کہا دور کھڑے نہ ہو، میرے نزدیک آؤ، میری گردن سے کپڑا ہٹاؤ، میرے توق اور میری گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دو، یہ توق میری گردن کو اذیت دے رہا ہے، ہاں مجمع کو چیرتا ہوا، سہل کہتا ہے میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، قریب آیا، جیسے ہی امام کی گردن پہ نظر پڑی، منہ پیٹنا شروع کیا، مولا میں کپڑا کہاں رکھوں، تیری گردن کا گوشت توق کھا گیا،
ماتم حسین۔